گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں. اس سلسلے کے اندر الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت کی جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اس کے مفتیان کرام، علماء عظام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہمارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اشہر حج یعنی حج کے مہینے جاری ہیں. کچھ ہی دنوں بعد حج کی فلائٹس کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. خوش نصیب آدمین حج سوئے حرم رواں دوا ہوں گے. الحمدللہ ہمارے سلسلے کے اندر بھی حج سے متعلق آداب اور اسرار بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی انشاءاللہ حج کے آداب اور کچھ اسرار انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں شامل کریں گے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دور حج کے آداب اور اسرار، اس سے متعلق ہمارا سلسلہ ہے. سب سے پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حج جو ہم کرتے ہیں، اتنا یعنی ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو ماہ کا سفر، آج کل کے دور میں بھی جبکہ جہاز کا نظام ہے کیا جاتا ہے، اتنی دور جاتے ہیں، پھر اتنا عرصہ وہاں رہنا پڑتا ہے، بہت سارے یعنی معاملات درپیش ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، جو کام کاج کرتے ہیں ان کو چھٹیاں کرنی پڑتی ہیں، تو اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، دینی دنیاوی اخروی کچھ فائدے بھی ہیں، یا ویسے یہ پریکٹس ہے؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج اراکین اسلام میں سے پانچواں رکن ہے، اور جو بھی اسلامی احکامات ہیں ان کے پیچھے سدھا کروڑوں حکمتیں موجود ہیں، اگرچہ ہم اسے جانیں یا نہیں جانیں. اگر ہمیں کسی چیز کی حکمت یا فائدہ بظاہر محسوس نہیں ہوتا، تو بھی ہمیں اس چیز کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ جب ہم نے اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہیں، تو اسلام کا معنی ہی یہ ہے کہ جو حکم شریعت ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. اور خاص طور پہ حج کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ حج دیگر عبادتوں کے مقابلے میں ایک ایسی عبادت ہے جس میں بظاہر کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو عقل قبول نہیں کرتی، ان کی لاجک عقل کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود اس کو کرنا، عقل میں وہ چیز آئے یا نہ آئے پھر بھی عمل کرنا، یہی در حقیقت جو ہے وہ اسلام کا حسن ہے. اور اسلام پر جو حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہے، وہ اس چیز کی طرف نظر نہیں کرے گا کہ جو چیز مجھے سمجھ آئے، عقل میں آئے، وہی میں کروں، کیونکہ وہ تو پھر ہر بندہ کر لیتا ہے کہ اچھی چیز کو ہر بندے کی عقل قبول کرتی ہے، وہ اسے لیتا ہے، اور جو چیز سمجھ نہیں آتی اس سے جو ہے وہ اوائڈ کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے. لیکن حقیقتاً جو پانچواں رکن ہے حج کا، حج یہ اسلام کا، تو اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ منا میں ٹھہرنا ہے، ایک مخصوص وقت کے لیے ٹھہرنا ہے، صفحہ مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے، 7 پھیروں کی سعی کرنی ہے. اگرچہ اس کی وجہ سمجھ میں نہ آئے، پھر بھی اسلام کے حکم کے آگے، احکام شریعت کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور حقیقتاً یہی ذہن ہونا چاہیے. جب ہی عبادت کا وہ ذوق اور وہ لذت جو بندہ رب کے لیے کر رہا ہے، جب عقل میں اس کی کوئی وجہ آ جاتی ہے، تو پھر ہم اس فائدے کی طرف ہو سکتا ہے ہمارا ذہن مائل ہو جائے. جب کوئی فائدہ نہیں، صرف یہ ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، بس نہ کوئی دینی فائدہ میرے پیش نظر، نہ دنیاوی نہ اخروی۔ حقیقتاً جو ایک اعلیٰ ترین اخلاص کی جو ہے وہ صورت ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ رب کی محبت میں، رب کی رضا کے لیے وہ عمل کرے، تو یہ ہونا چاہیے اول تو یہ ہے۔ لیکن علماء نے جو ہے وہ کئی اس کے فوائد بیان کیے، کئی جگہ اس کی حکمتیں بیان کی، تاکہ مزید زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مسلمان اس کی طرف رائج ہوں۔ اگر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ اس کو سمجھنے میں پریشان ہو رہا ہے، تو اس کو اس حکمت کے ذریعے سمجھانا آسان ہو، لیکن حقیقت مسلمان کے لیے یہی ہے کہ رب کی رضا کے لیے تمام اعمال کرے۔
اسلام نام ہی اسی کا،
اسلام نام ہی اس کا ہے کہ جو ہے وہ اپنی گردن جو ہے وہ رب کے حکم کے آگے جھکا دے۔ تو حج میں دیکھیں دینی فوائد بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں، اخروی بھی ہیں، جسمانی بھی ہیں، تمام طرح کے فوائد ہیں۔ چنانکہ ایک سب سے بڑا فائدہ علماء نے یہ بیان کیا حج میں، کہ حج میں ایک دوسرے سے، چونکہ دنیا بھر کے لوگ جو ہے وہ ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں، تو افادہ اور استفادہ، فائدہ حاصل کرنا اور فائدہ پہنچانا، یہ ایک بہت بڑا وہ ہے۔ اب یہ فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا ہر طریقے سے ہو سکتا ہے، دینی اعتبار سے علماء کی صحبتیں ملتی ہیں، یا جو لوگ علماء کی صحبتوں میں رہتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ آنا جانا ہوتا ہے، یا پاک و ہند والے ہیں، دیگر ملکوں والے ہیں، انہوں نے اپنے علماء سے بیانات سنے ہوئے ہیں، یہاں والوں نے اپنے علماء سے بیانات سنے ہوئے ہیں، یا کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی کتاب پاکستان میں ملتی ہو ہند میں نہ ہو،
صحیح،
ہند میں ملتی ہو کسی اور ملک کے اندر نہ ہو، تو اب اس کے اندر جو پرانے بزرگوں نے واقعات لکھے، جو باتیں لکھی، جو نکات لکھے، احکام دین لکھے، جب ملتے ہیں، آپس میں گفتگو ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، تو وہ علم منتقل ہوتا ہے۔ ایک بندہ دوسرے کو کچھ بتاتا ہے، دوسرا اس سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے، اپنی بات بتاتا ہے۔ اچھا علماء ملتے ہیں، ان سے جو ہے بندہ مسئلہ پوچھتا ہے، حج سے متعلق، نماز سے متعلق، روزہ، الغرض ہر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق مسئلہ پوچھتا ہے، تو ان سے استفادہ کرتا ہے۔ یہ تو ہے دنیاوی نہیں بلکہ دینی فائدہ جو کہ آپ کو ابھی حاصل ہو رہا ہے زندگی کے اندر، اور دنیاوی فائدہ اس طور پر کہ چونکہ جو لوگ مل رہے ہیں ان کے پاس جہاں کچھ دینی معلومات ہے، عام لوگوں کے پاس دنیاوی معلومات زیادہ ہوتی ہے، کوئی کسی فن کا ماہر ہے تو کوئی کسی فن کا ماہر ہے، ایک ادھر کا بڑھئی ہے، ایک ادھر کا جو ہے وہ بڑھئی ہے، تو دونوں کے اپنے جو ہے وہ انداز کے اندر، کام کاج کے طریقے کے اندر فرق ہے۔ چونکہ گفتگو کے اندر کچھ نہ کچھ یہ باتیں بھی جو ہے وہ نکلتی رہتی ہیں آپس کے اندر، حج کے بعد بیٹھتے ہیں تو اس میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح دنیاوی طور پر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دنیاوی علوم و فنون کا بھی آپس میں جو ہے وہ افادہ اور استفادے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ پھر ایک بڑی جو حکمت بیان کی اور فائدہ بیان کیا وہ یہ کہ علماء اور اولیاء کی زیارت،
سبحان اللہ،
کہ اتنے کثیر تعداد کے اندر، جہاں پر یہاں تک آیا کہ جہاں پر 40 نیک بندے ہوں تو ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو وہاں تو اس قدر کثیر جو ہے وہ عوام ہوتی ہے، مانا کہ گناہگار بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ گناہگار عرفات کو بخش بھی تو دیے جاتے ہیں، وہ سارے مغفور ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحم و کرم والے ہو جاتے ہیں، اور وہ تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس قدر نیک لوگوں کی زیارت، علماء کی زیارت، اولیاء اللہ کی زیارت، بہت سے وہ ہیں جو کہ اپنی ولایت جن کی ظاہر ہو جاتی ہوگی وہاں پر، ہمیں پتہ چل جاتا ہوا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، بہت سے وہ ہوتے ہیں جن کا معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا الیاس علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ اس مقام میں، اس مجمع میں موجود ہوتے ہیں، تو کیا پتا کہ وہ آپ کے انجانے میں آپ سے مصافحہ کر لیں، آپ سے ان کی ملاقات ہو جائے، تو ایک اللہ کے نبی سے ملاقات ہو جانا، چاہے ہم جو ہے وہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، جو جس کو وہ چاہیں تو ممکن ہے کہ اس پر ظاہر بھی کر دیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم جو ہے وہ تم سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فائدہ رکھا، نبی سے ملاقات کا ایک موقع حاصل ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے اولیاء اللہ سے، علماء سے، کہ جن کی نگاہیں جو ہے وہ انسان کی تقدیریں بدل دیتی ہیں، ان کی حج کے موقع پر بندے کو زیارت ہوتی ہے، صحبت حاصل ہوتی ہے، ان سے سیکھتا ہے اور ان سے سیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء کی اور اولیاء اللہ کی زیارت سے برکتیں جو حاصل ہوتی ہیں، ان کے جو فرامین اور ارشادات ہوتے ہیں، ان کے اوپر بندہ عمل کر کے اپنی آئندہ کی زندگی کو جو ہے وہ اس روش کے اندر جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، وہ رستہ اختیار کرتا ہے جو کہ اس کو ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مزید یہ بیان فرمائے کہ ایسے لوگ جو کہ بلند ہمت لوگ ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر بندے کے دل میں ہمت پیدا ہوتی ہے۔
سبحان اللہ،
عبادت اللہ تبارک و تعالی کی کرنا، ایک تو یہ ہے کہ فارغ شخص ہے تو اب وہ عبادت کر رہا ہے، ایک یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس قدر مصروف ہے، چاہے وہ دنیاوی مشاغل میں ہے تو وہ تو اس کا مصروف ہونا ہی جو ہے وہ بیجا ہے، لیکن ایسے جو کہ دینی دنیاوی ہر طرح کے مشاغل میں مصروف ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنا جو ہے وہ کروڑوں کا کاروبار چھوڑ کر، اپنے رشتہ دار احباب چھوڑ کر، اپنے جو ہے وہ تلامذہ چھوڑ کر، سب کچھ اپنے معمولات چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے 40 دن کے لیے وہ ایک طریقے سے وقف ہو جاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر بندے کے دل میں ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو فلائٹ سے جانے والے ہیں وہ وہاں ان کو دیکھیں جو بسوں سے آنے والے ہیں، بس والے ان کو دیکھیں جو پیدل آنے والے ہیں، اسی طریقے سے جو چلنے پھرنے والا ہے وہ ان کو دیکھیں جو وہاں پر معذور ہے اور وہ بھی حج کرنے کے لیے آیا ہوا، تو بندہ جب دیکھتا ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بندے ہیں اور ان بندوں کے اندر سے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے اوپر یعنی اس قدر تکالیف برداشت کرتے ہوئے بھی رب کی عبادت کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد پروانہ وار جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، صفا مروہ میں جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں، تو بندے کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب مجھے اتنی ساری نعمتیں دی ہوئیں تو پھر میں کیوں رب کی عبادت نہ کروں۔ تو یہ ساری چیزیں صرف وقتی نہیں ہوتی ہیں، اگر حقیقتاً بندہ حج کے تمام اراکین کو جو ہے وہ مکمل سکون کے ساتھ اور اپنی توجہ دنیا سے جو ہے منقطع کر کے حج کی طرف رکھے، رب کی طرف رکھے، تو اس کا یہ حج اس کی زندگی پوری زندگی کے لیے جو ہے وہ بدل سکتا ہے، پوری زندگی کے لیے نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکتا ہے اور آخرت کے اندر اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ اس عظیم الشان اجتماع کے اندر نورانیت سے دلوں کا روشن ہونا
صحیح،
تو فرمایا کسی ایک جگہ ایک کمرے میں ایک چراغ رکھا ہو تو کتنی روشنی ہوتی ہے، تو جہاں 100 رکھے ہوں تو کتنی ہوگی ایک کمرے میں، تو وہاں پر اتنے اللہ کے اولیاء علماء اور نہ جانے کتنے نیک بندے اللہ کے موجود ہوتے ہیں، تو ان کے دل جو ہیں وہ چراغ کی مانند ہیں، تو ان دلوں سے کون سا نور نکل رہا ہے؟ نور ایمانی نکل رہا ہے، وہ نور ایمانی سے بندہ اپنے دل کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے۔ تو یہ وہ ایک ایسا وہ ہے نقطہ ہے یا فائدہ ہے جو کہ آپ اگر جائیں تو کسی بھی جگہ آپ کو اس قدر کثیر تعداد کے اندر یہ روشن چراغ میسر نہیں آ سکتے سوائے حج کے۔ تو بندہ جب حج میں جاتا ہے تو ان اللہ والوں کو دیکھ کر، ان اللہ والوں کی عبادتوں کو دیکھ کر اور ان کے جو ہے وہ قلوب سے نکلنے والے نور کے ذریعے سے انسان کا جو دل سیاہ پڑ چکا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ بھی عبادت کی طرف آ جاتا ہے، اس کے گناہ دھلنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے، اور پھر کسی جو ہے وہ اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو دل کی کایا ہی جو ہے پلٹ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ چند فوائد ہیں، فوائد تو بہت سارے علماء نے جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں تک یہ فرمایا کہ اس اجتماع میں شریک ہونا اچھوں کے ساتھ بروں کی قبولیت کا بھی سبب ہے، اور اس میں بڑی پیاری جو ہے مثال ارشاد فرمائی، فرمایا دیکھیں جو ایک ہار ہوتا ہے اس میں بڑے قیمتی جو ہے وہ موتی لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص وہ ہار خریدتا ہے تو ان موتیوں کے بیچ میں جو ایک سادہ سا تاگا ہوتا ہے اسے بھی قبول کر لیتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ نہیں بھائی یہ تاغا واپس لے دو، مجھے صرف جو ہے نا وہ موتیاں چاہیے۔ تو فرمایا اسی طرح جب اتنے اللہ والے اور نیک بندے وہاں پر موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ نہیں کرے گا کہ اچھوں کو قبول فرما لے اور بروں کو چھوڑ دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں سے کہیں زیادہ رحیم و کریم ہے، تو وہ ان اچھوں کے ساتھ بروں کو بھی قبول
فرما لے، ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔
تو یہ جو ہے وہ حج کے فوائد کے اندر سے۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ یہ فرمایا کہ روئے زمین کا اجتماعی فائدہ، روئے زمین کا یہ اجتماع مسلمانوں میں جذبہ اخوت کو بیدار کرتا ہے، آپس کے اندر بھائی چارگی کو بیدار کرتا ہے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کا یہ اجتماع کفار کے اوپر رعب
ڈالتا ہے
کہ اتنے عظیم الشان اجتماع میں اتنے سارے مسلمان کا ایک جگہ جمع ہونا اور ایک ہی لباس میں جمع ہونا,
ہر خطے سے آئے,
ہر خطے سے آئے, اچھا ایک ہی حرکت پہ سارے کام کرنا, ایک ہی وقت میں سارے کام کرنا. عرفات کا وقت ہے تو اس میں سارے عرفات میں, یعنی کہ آدھے مینا میں اور آدھے عرفات میں, مینا کا وقت ہے تو سارے مینا کے اندر, صفا مروہ کے اوپر سارے ہی صحیح کرنے جا رہے ہیں, طواف زیارہ کے وقت کے اندر طواف زیارہ کر رہے ہیں. تو الغرض پھر یہ کہ ایک ہی لباس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں سب, جو ہے وہ ایک ہی لباس کے اندر. تو یہ جو اتنا بڑا اجتماع ہے, اگر آپ کسی بھی ایک نارمل زندگی کے اندر دیکھیں, اگر کوئی تنظیم ہے, کوئی تحریک ہے, وہ اپنا بہت بڑا اجتماع کیوں کرتی ہے؟ اس کے ذریعے اپنی جو ہے وہ ایک تو پاور دکھاتی ہے, جس کو ہم روپ سے تعبیر کر رہے ہیں, دوسرا یہ کہ اپنا نظم و ضبط دکھاتی ہے.
صحیح.
تو یہاں پر مسلمان پر, مسلمان کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے درمیان آپس میں جذبہ اخوت, نظم و ضبط اور کفار پر روب ڈالنے کے لیے اس اجتماع کا گویا انعقاد فرمایا کہ اس کے ذریعے سے مسلمان آپس میں بھائی چارگی کے اس میں بٹ آ جاتے ہیں. کیونکہ آداب حج میں سے یہ بیان کیا گیا کہ ابتداءً ہی جانے سے پہلے آپ اپنے اعزاء اقربا سے جو آپ کے حقوق ہیں ان پر, جو ان کو تکلیفیں پہنچائی ہیں, وہ سب معاف کرا لیں.
صحیح.
تو جب بندہ پچھلے والوں سے معاف کرا کر آ گیا تو جو اس وقت اس کے ساتھ موجود ہیں تو ان سے کہاں بیر رکھے گا. لازمی سی بات ہے ان سے بھی جو ہے وہ شیر و شکر ہوگا, دوستی ہوگی, اور آپس میں کوئی کینا بغض یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. تو یہ چیزیں ایک عملی معاشرے کی, یعنی گویا کہ بتایا کہ جس طرح آج ایک لباس میں ہو کر رب کے حضور تم عرفات میں حاضر ہوئے ہو, سب کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے صاف ہیں, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم عام زندگی بھی اسی طرح کہ تمہاری زندگی, کیونکہ رب تو تمہیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے. تو جس رب کی خاطر تم نے یہاں پر یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی, یہی اپنی بقیہ زندگی میں بھی کرو کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ, ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی ہو جاؤ, اور ایک مسلمان معاشرہ ایک بہترین نظم و ضبط کی مثال بن جائے.
سبحان اللہ. اور اخروی فوائد تو ظاہر ہیں.
جی, اخروی فوائد جو ہے وہ ظاہر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حج کے ذریعے سے بندے کو کس قدر جو ہے وہ, ایک تو اس میں یہ کہ بندے کی جو ہے وہ عبادت مکمل ہوتی ہے ایک طریقے سے, اراکین اسلام ہے, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, زکات مال دے دیا, ایمان تو اول ہی ہے, اب حج رہ گیا. تو ایک حج پہ جب بندہ کر لیتا ہے تو اب یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی دیکھیں میں نے تمام اراکین اسلام کے اوپر عمل کر لی. اچھا پھر حج کے آپ سفر میں دیکھیں, اتنا جدید سفر ہونے کے باوجود بھی, سینکڑوں سہولیات ہونے کے باوجود تکلیف تھوڑی بہت تو ہے,
مشقت تو ہے.
یہ تکالیف انسان کو عام زندگی کے اندر تکلیف برداشت کرنے کا اور صبر کا درس دیتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف جب آ رہے ہو تو اب تھوڑا سا صبر بھی, کیونکہ وہ ہے نا کہ افضل العبادات احمدوہا, کہ افضل عبادت وہ ہے جو کہ مشقت والی ہو. تو اب حج جو ہے وہ افضل ترین عبادت ہے, تو اس کے اندر جہاں پر بندے کو تکالیف درپیش ہوں تو ان تکالیف کا سامنا کر کے شکوے کے بجائے رب تعالی کے آگے شکر کرے اور صبر کرے.
صحیح.
تو یہ حقیقتاً جو ہے وہ یہ ہوگا. اسی طرح یہ فرمایا کہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو مقید کر دیا, احرام کے اندر پابندیاں لگا دی, جو چیزیں حلال تھیں وہ بھی پابندی لگا دی کہ بھائی آپ وہ بھی نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے.
یہ چیز کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو چیز تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے, جو ہم نے پہلا جو ہے وہ فائدہ, ایک وہ نقطہ بیان کیا کہ سر تسلیم خم کرنا.
صحیح.
گردن رکھ دی احکام کے, اس احکام اسلام کے سامنے, ہمیں اس میں کوئی نہیں کہ یہ کیوں ہے یا کیسے ہے,
فائدہ ہے یا نہیں.
یہاں پہ بھی یہی ہے کہ یہ گویا کہ چیک کیا جا رہا ہے ایک طریقے سے مسلمان کے ایمان کو, کہ جب اس کو ایک بات کہہ دی گئی کہ بھئی یہ کام کر سکتے ہو تو.
صحیح.
اب منع کر دیا, اب نہیں کرو, تو اب یہ نہ ہو کہ بھئی کیوں نہیں کروں میں, پہلے تو اجازت دی تھی, اس میں تو یہ فوائد بیان کیے گئے تھے, اب ان چیزوں سے کیوں منع کیا جا رہا ہے. تو اب حاجی کو احرام کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کی پابندی لگا دی جاتی ہے. سر ڈھانپ سکتا ہے, منع کر دیا کہ سر نہیں ڈھانپو گے اب. تو اب جو حقیقتاً مومن ہے, ایمان والا ہے, اسلام والا ہے, رب کے حکم کے آگے سر جھکانے والا ہے, وہ اس کے پاس کیوں نہیں آتا؟ وہ جو رب کا حکم ہے, جب رب نے اجازت دی تھی سر جو ہے چھپا لیا تھا, جب رب نے جو ہے وہ منع کر دیا
کھول دیا,
سر کھول دیا. اسی طرح چہرے کا معاملہ, اسی طرح. تو گویا کہ حاجی کو احرام جو ہے وہ آداب ان چیزوں کے اندر مقید کر کے مؤدب ہونا سکھاتا ہے, کہ جب بھی احکام شریعت آئیں ان کے آگے سر تسلیم خم کر دے, ایک مؤدب اور مہذب طریقے سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو. اسی طریقے سے یہ فرمایا کہ حج چونکہ دنیا جو ہے فانی ہے اور اس کی جو زیب و زینت ہے یہ انسان کو دین سے دور لے جاتی ہے، تو حج کے اندر مسلمان پر، حاجی پر زیب و زینت کو ترک کرنا لازم ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی جو اصل روح ہے جو کہ آخرت کی طرف مائل ہے وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر آخرت کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جائے، اور دل سے بھی راغب ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کا اپنا جو حلیہ ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دے کہ یار اب واقعی میں نے جو ہے وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور اب میں جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہو گیا ہوں۔ اب دیکھیں اب اس میں یہ چیز ہے کہ اب ظاہری طور پہ تو کر لی لیکن دل اسی طرف الجھا ہوا
الٹ ہے یعنی،
ہاں تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کہ آپ نے بقیہ زیب و زینت تو چلیں ترک کر دی، آپ جو خوشبو نہیں لگا رہے، آپ جو ہے وہ سلا ہوا لباس نہیں پہن رہے، زیب و زینت اختیار نہیں کر رہے، لیکن آج کل کے دور کے اندر جدید جدید چیزیں ہیں، آپ حج کے اندر بھی کہیں اور مصروف ہیں، آپ موبائل کے اوپر کسی اور سے باتیں کرنے میں مصروف ہیں، دوست احباب سے خوش گپیاں کرنے میں مصروف ہیں، چاہے وہ وہیں موجود ہیں یا اپنے ملک میں موجود ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم جو آپ کے ایام حج جو خاص ہیں، آپ سات کو جو ہے وہ منا جو ہے وہ رات میں نکلتے ہیں، آٹھ سے جو ہے وہ آپ کا گویا کہ ظہر سے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ ظہر سے لے کے اگلے دن فجر تک کی پانچ نمازیں پڑھنی ہیں، نویں ہیں، دسویں ہیں، گیارہویں، بارہویں، تو یہ تو کم از کم ایسا ہو کہ آپ رب کے بارگاہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیں پانچ دنوں کے لیے، کہ ان پانچ دنوں کے اندر ٹوٹل ہم دنیا سے منقطع ہو جائیں اور صرف رب کی طرف لو لگا
اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔
تو اگر واقعی حقیقتاً بندہ اس طریقے سے کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پانچ دن اس کی بقیہ ٹوٹل زندگی کے لیے جو ہے وہ اس کو رب کی طرف ہی مائل کر دیں،
بالکل،
اور مکمل طور پر اس کو جو ہے وہ دنیا سے کنارہ کش کر دیں۔ اول تو یہ نا کہ ہم کیا کنارہ کش ہونا بھی چاہتے ہیں یا نہیں،
صحیح بات،
اول یعنی ایک
ظاہر شوق تو ہوتا ہے جانے کا لیکن وہاں جا کر وہاں کے جو معاملات دیکھ کر وہ دل جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے،
تو یہ کہ ہم پہلے اپنے اندر یہ شوق تو پیدا کریں کہ ہمیں جو ہے وہ رب تعالی کی رضا چاہیے اور ہمیں رب تعالی کی خوشنودی چاہیے، جب ہم یہ اپنے اندر پیدا کریں گے، شوق پیدا کریں گے، تو پھر اس کے اسباب پر بھی غور کریں گے، اس کی طرف لے جانے والی چیزوں کی طرف بھی مائل ہوں گے، تو اس چیز کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ بیان فرمایا کہ حج ان اسلاف اور بزرگوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں بڑے بڑے کارنامے کیے، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے اندر انہوں نے اپنا جو ہے وہ مال، اپنے والدین، اولاد، سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دی، تو حج جو ہے وہ بندے کو اس طرف لے کر جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے آگے اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دے، نفسانی خواہشات تو کیا، آج جو ہے وہ لباس جو جسم پر سلا ہوا تھا وہ میں نے اتارا رب کے حکم کے خاطر، کل کو اگر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جان دینے کا بھی کہے تو میں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو ایک یہ فائدہ بھی بیان کیا گیا۔ اسی طرح ایک بہت بڑا فائدہ کہ چونکہ حج مکہ المکرمہ کے اندر ہے، اس کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری ہے جو کہ جو ہے وہ قریب با واجب اور عظیم عین سعادت اور حج کی قبولیت کا بڑا سبب ہے، تو اب یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر اسلام
کی ابتدا ہوئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں پرورش پائی، یہیں پر آپ جو ہے وہ جوان ہوئے، یہیں پر جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور سے دین سیکھا، اس کے اوپر کما حقہ عمل کیا، تو یہ وہ در و دیوار ہیں جن در و دیوار میں سے نہ جانے کس مقام کے اوپر وحی نازل ہوئی، نہ جانے کس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک لگا، نہ جانے کس مقام کے اوپر جو ہے وہ حضرت ابوبکر کا قدم لگا، کن مقامات کے اوپر فرشتے کتنی حاضری دیتے ہیں۔ تو حقیقتاً حج کے ذریعے سے ایک یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ بندے کو ان تمام متبرک جگہوں کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہ ان میں بعض تو وہ ہیں جو کہ پتہ ہیں،
کنفرم ہے کہ
یہاں حجرہ اسود ہے تو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ لگے ہیں، اسی طرح خانہ کعبہ ہے تو جناب پتہ ہے کہ حتیم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے، اسی طریقے سے اور مکمل جو ہے وہ مکے کے متبرک مقامات ہیں، زیارات ہیں جن کے اوپر لوگ جاتے بھی ہیں، لیکن بہت سی وہ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں، ممکن ہے کہ
جانے ہم کہاں سے گزر
رہے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ادب، ادب جو ہے نا وہ بے حد ضروری ہے وہاں پر، خاص طور پر کہ دیکھیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ نہ ہو کہ سب کچھ تو کر رہے ہیں لیکن ادب نہ کیا کسی مقام کے اوپر، تو آپ دیکھیں نا کہ بے ادبی بھی کس کے ساتھ، کہ یہ نہ ہو کہ وہ بے ادبی جو ہے وہ کسی فرشتے کے ساتھ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ وہ بے ادبی جو ہے وہ کسی ایسے مقام کے ساتھ ہو جائے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس کی نسبت صحابہ سے ہے، خلفۂ راشدین سے ہے، اشرۂ مبشرہ سے ہے، الغرض ایک ایک خطہ، اس خطے کا ایک ایک مقام جو ہے وہ ہمارے لیے اس اعتبار سے قابل تعظیم اور تکریم ہے کہ نزول وحی کے آثار جو ہے وہ وہاں پر پائے جاتے ہیں، اسلام کی وہاں ابتدا ہوئی، اسلام نے جو ہے وہاں پر عروج کیا، اور اسلام کے وہاں پر جو ماننے والے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، ان کی ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے، ان کی ہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آج اسلام پر عمل پیرا ہیں، اگر جو ہے وہ یہ اسلام ہم تک نہ پہنچتا تو پھر ہم اس اسلام سے محروم ہو جاتے تو ہمیں وہاں پر یہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے، صحابہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ان کا بھی شکر ادا کریں کہ آپ کے وسیلے سے ہی ہم تک جو ہے وہ اسلام پہنچا،
انہوں نے سرکار کی آواز پر لبیک کہا، اپنا مال جان وقت
سب کچھ کیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے مطابق بلغوا عنی ولو آیہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے دنیا جہان میں پھیل گئے اور اسلام پر، اور پھر اس چیز کے اندر جب آپ جائیں تو آپ کم از کم کوئی ایک مستند تاریخ کی کتاب جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی سے متعلق ہے وہ ساتھ لے جائیں، اس کا مطالعہ کریں، اب جو مطالعہ ہوگا نا، ایک تو ہے کہ آپ نے پاکستان میں، ہند میں، دنیا کے کسی اور ملک کے اندر مطالعہ کیا، لیکن اگر ان در و دیوار کے ساتھ آپ مطالعہ کریں گے تو ایک اپنے ہی ذوق پیدا ہوگا کہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل تھا، روز اس طرح، تو وہ جو ایک پورا ماحول ہے اس سے آپ کے وجود کے اندر، روح کے اندر، انسان کے ذہن و دماغ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو دیکھ کر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ جب صحابہ نے اتنی قربانیاں دیں تو کیا میں چھوٹی سی بھی قربانی نہیں ادا کر سکتا، کیا میں دین کے لیے اپنا وقت نہیں نکال سکتا، میں اپنی پوری زندگی پر غور کروں، صحابہ کی زندگی پر غور کروں، تو میں تو اس کا کچھ بھی عمل نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ جس اسلام کی ترویج و اشاعت کی، جسے بلندیوں تک پہنچایا، کہیں ایسا تو نہیں، اگر ہم غور کریں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسی اسلام کی جو ہے وہ بنیادیں ڈھانے میں مصروف ہیں، گناہ کر کر کے اور لوگوں کے سامنے گناہوں میں مبتلا ہو کر ہم اسلام کی جو ہے وہ تصویر اس طرح کر رہے ہیں جس سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ صحابہ تو وہ تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگ جو ہے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اولیاء اللہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، تو کیا ہمارا بھی انداز، ہمارے بھی کردار اس طرح ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں؟ تو ان چیزوں کی طرف بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر ایک پہلو جو ہے وہ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حج اللہ والوں سے مشابہت سکھلاتا ہے، کہ حج کے اراکین کے اوپر غور کریں، ایک تو وہ حکمتیں ہیں جو کہ بیک میں ہیں، ایک الگ فوائد ہیں، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ یہ پوچھا جائے کہ جناب صفا مروہ کی سعی کیوں کی جاتی ہے، تو اب اس کی ایک جو وجہ بیان کی علماء نے یا جو اس کی تاریخ بیان کی وہ یہ کہ حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے وہ آپ نے چکر لگائے تو ان کی پیروی کے اندر مسلمان اس پر عمل کرتا ہے۔ اب اس کے پیچھے جو اور مزید وجوہات بیان کی جاتی ہیں ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو جواب ہے یہ ایک مسلمان کے لیے ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہے، لیکن غیر مسلم جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی اس کی لاجک کیا ہے،
ٹھیک ہے،
اس کے لیے
دوڑ لیں
تو اس کی کیا ہے، تو اس کی جو ہے وہ بڑی پیاری جو ہے وہ بیان کی ہے، فرمایا کہ جو دوڑنا ہے صفا اور مروہ کے درمیان یہ بے قراری کا انداز ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، تدرو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تدرو کرنے والے کی دعا قبول فرمائے،
سبحان اللہ، سبحان،
تو گویا کہ یہ جو بندہ دوڑ رہا ہے یہ تدرو اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، کیونکہ دعائیں پڑھتے ہوئے جو ہے بندہ دوڑ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدتر دل کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ دوسرا یہ فرمایا کہ دوڑنے والا اپنے آپ کو یوں تصور کرے کہ وہ میزان پر ہے، قیامت کا دن ہے، میزان قائم ہے، اور وہ ایک پلڑے سے دوسرے پلڑے کے درمیان دوڑ رہا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ جیسے نہیں ایک بندہ جو ہے پریشان ہے، وہ یہ کبھی یہ دیکھتا ہے یار میرا یہ کام ہوا نہیں ہوا، پھر اس طرف دوڑتا ہے دیکھتا ہے یہ کام ہوا نہیں ہوا، تو گویا کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے والا اس طرح دوڑ رہا ہے کہ کبھی وہ نیکیوں کے پلڑے کی طرف آتا ہے کہ نیکیاں بڑھی نہیں بڑھی، پھر بھاگتا ہے گناہوں کی طرف، کیا گناہوں کا پلڑا نیچا ہوا میرا نہیں ہوا، پھر ادھر آتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے انسان
کی، یہ ہونی بھی چاہیے،
یہ ہونی بھی چاہیے کہ جو کر رہا ہے صفا مروہ کی سعی، یہ جو مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں یا جو پیچھے کی حکمتیں بیان، وہ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ، چونکہ ہمارے دل جو ہے وہ دین سے دور ہونے کے باعث جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف عمل اگر کر بھی رہے ہیں نا، تو ہماری اکثر عبادات جو ہے وہ سمپل ایک جو ہے فارمیلٹی کے طور پر ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر ایک تھوڑی سی اس اعتبار سے حقیقت اور جان آ جائے تو بندے کی توجہ دنیاوی طرف سے ہٹ کر دینی طرف آ جائے۔
بالکل، حالانکہ یہ سعی کے اندر دیکھا گیا وہ تو باتیں کرنے کا مقام بنا ہوا،
جی
بھائی اب طواف کر لیا،
بندے جو ہے وہ چل رہے ہیں، چل
ریلیکس ہو جاتے ہیں، باتیں
ساتھ چکر ہی لگا،
ظاہر نہیں، لیکن جو اصل آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پیش نظر ہو،
یہ پیش نظر ہو کہ بندہ یہ ہو کہ بھائی صفا کی طرف جو ہے وہ مثلا ایک اپنے ذہن میں رکھ لے کہ بھائی ادھر میرا نیکیوں کا پڑ رہا ہے، ادھر جو ہے میرا گناہوں کا پڑ رہا ہے، اب ان دونوں پرڑوں کے درمیان مجھے جو ہے وہ دوڑنا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کب جو ہے میرا کون سا پلڑا بڑھ جاتا ہے، تو جب یہ ایک اس ذہن کے ساتھ بندہ دوڑتا ہے تو پھر اس کا ایک اپنا ہی جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور ایک توجہ ہوتی ہے۔ تو ایک جو فائدہ جو اس سے ہم نے پہلے اصل بیان کی کہ اللہ والوں سے مشابہت سکھلاتا ہے حج، کہ جہاں اللہ والوں نے جو جو کام کیے بندہ ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، کیونکہ بندہ جب اللہ والوں کی پیروی کرتا ہے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اللہ والے اسے رب سے ملا دیتے ہیں۔ تو اسی جمرات کا مقام ہے، وہاں پر کنکریاں مارنا ہے، تو کنکریاں مارنے کے اوپر بڑا اچھا جو ہے وہ ایک بار سوال ہوا امام غزالی جو ہے وہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، پوچھا حضور وہ کنکریاں کیوں مارتے ہیں، شیطان تو وہاں نہیں ہوتا،
پتھر ہے وہ، ایک
پتھر ہے، فرمایا شیطان وہی ہوتا ہے جو تجھے یہ وسوسے دلا رہا ہے کہ کنکریاں کیوں مارتے ہیں، تو شیطان وہاں موجود ہوتا ہے، تو وہاں پر بندہ کنکری مار رہا ہے، وسوسہ آ رہا ہے اس کو کہ یار میں خامہ خیمے کام کیوں کر رہا،
لوگوں نے پتھر کا ایک جمرہ تعمیر کیا،
یہ جو وسوسہ آنا ہے یہ شیطان کی موجودگی تجھے بتا رہا ہے، تو تو اس نیت سے مار۔ دوسرا یہ کہ اپنے نفس کو، نفس امارہ کو، اور جو شیطان تجھے وسوسوں میں ڈالتا ہے یا جو تیری خواہشات نفسانیہ ہیں ان کو رجم کرنے کی نیت سے پتھر مار، کہ جو میں جتنے گناہ جو چیزیں میرے گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں، اس نیت سے جو ہے جب پتھر مارے گا اور یہ کانسیپٹ اس کے ذہن میں ہوگا، یہ جو ہے وہ نظریہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے گویا میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں، تو پھر جو ہے وہ اس کو فائدہ بھی موجود ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ مشابہت جو ہے وہ حج مکمل طور پر سکھلاتا ہے، اور ہمیں اس مشابہت کے جو ہے وہ پر عمل کرنے کی بھی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ والوں نے جو جو کام کیے ہیں میں ان کی پیروی کے اندر وہ کام کرتا چلا جاؤں گا۔
ماشاءاللہ، بہت فوائد، ابھی مزید بھی انشاءاللہ آپ سے سنیں گے، کالز ہمارے پاس بہت زیادہ آ چکی ہیں، کچھ کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ چند کالز ہمیں سنا دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد عدیل اتاری لیاقت آباد کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی عورت حج کے لیے جائے اور اس کا شوہر وطن میں انتقال کر جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ نماز میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قیام میں الحمد شریف پڑھنے کے بجائے التحیات بھولے سے شروع کر دیتے ہیں، یا پھر قاعدہ آخرہ میں التحیات کے بجائے الحمد شریف پڑھ دیتے ہیں، تو کیا اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔
عقیم صاحب ہیں، اور وہ جو ہے دوائیوں میں جو ہے نا وہ دیسی دوائیوں میں یعنی انگریزی دوائیاں مکس کرتے ہیں، تو ان کا کیا یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی ضرور عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور کال سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں ملتان قادر پور راواں سے۔ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے کہ میں اور میرے بچوں کی امی اور میری امی جان ہم حج عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ میری چچا زاد بہن بھی سفر کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم اکٹھے ہی چاروں سفر کر سکتے ہیں؟ ان کا یہ سفر کرنا کیسا ہے؟ کیا شریعت اجازت دے گی؟ وضاحت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عدیل بھائی لیاقت آباد باب المدینہ سے پوچھ رہے ہیں کہ عورت حج پر گئی بھی ہے
جی,
اور کسی محرم کے ساتھ ہی شاید گئی ہوگی, جانا ممکن بھی نہیں بغیر محرم کے, تو اب شوہر نہیں گیا, وہ وطن کے اندر ہے جیسے پاکستان کے اندر ہے, وہ انتقال کر گیا, تو اب عورت کے لیے کیا حکم؟
دیکھیں عورت جب جو ہے وہ حج پر گئی ہوئی ہے, ایک تو یہ ہے کہ عورت اگر عدت میں ہے, کسی کے اور شوہر کا انتقال وہ عدت میں ہے, تو وہ تو حج پر جا ہی نہیں سکتی.
ظاہر یہی پوچھ رہے کہ جانے کے بعد ہی,
جانے کے بعد ایسا ہوا ہے تو اس صورت کے اندر اب جو ہے وہ عدت گزارنے کا جو معاملہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی اور جگہ سفر نہ کرے, وہاں سے آگے مزید کسی اور مقام پر سفر نہ کرے, کہ عورت عدت والی عورت کو جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے.
صحیح.
اب یہ ہے کہ واپسی کی صورت, اگر تو وہیں پر جو ہے وہ عدت جو ہے وہ گزارنا ممکن ہو تو وہیں گزارے, لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا, تو اس صورت کے اندر پھر واپس آ کر اپنے وطن کے اندر عدت کے جو بھی بقیہ ایام ہیں وہ اپنے شوہر کے گھر میں مکمل کرے گی.
اور ان دنوں میں وہیں رہے گی,
ان دنوں میں وہیں پر رہے گی.
اچھا, قانونی طور پر وہ تھوڑا منع ہوتا ہے پھر کاروان کے ساتھ یا گورنمنٹ میں؟
جی, ہوٹل ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے, ویزے کی وجہ سے تو شاید.
اب جیسے مکہ المکرمہ میں تھی اور انتقال ہو گیا,
جی جی,
تو اب یہ مستقل مکے میں نہیں رہ سکتی کیونکہ بکنگ نہیں ہوتی, اس کو مدینہ جانا ہی ہے.
جی جی,
کیا کرے گی
اس میں؟ تو دیکھیں ان کی جو صورت ہے کہ یہ پاسبلٹی جو ہے وہ اس پر کاروان والوں سے بات کر کے کچھ اس طرح کا جو ہے وہ نظام بنائے کہ ان کو وہیں پر ہی جو ہے وہ رکھیں, چونکہ ہوٹل میں جو ہے وہ اس طرح کا سیٹ اپ بن سکتا ہے, تو کوشش حتی الامکان کریں, اگر کوئی نہ ہو تو پھر اس کے لیے دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کر لیں کہ بھائی اصل پوزیشن یہ ہے اور ایسا ممکن نہیں ہو رہا, تو پھر رابطہ کر لیں, اس پر مزید غور کر کے انشاءاللہ اس کا جواب عرض کیا جائے
انشاءاللہ. انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور الحمد شریف پڑھنی ہوتی ہے رکعت کی ابتدا میں,
جی,
لیکن غلطی سے جو التحیات کے الفاظ نکل جاتے ہیں,
جی جی,
یا التحیات پڑھنی ہوتی ہے تشہد کے اندر,
جی,
تو اس میں الحمد کے الفاظ نکل آتے ہیں, تو یہ اس سے کیا سجدہ صاحب لازم ہوگا؟
دیکھیں اگر پہلی رکعت جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ثنا کے مقام پر التحیات پڑھ لی, تو اس صورت میں تو سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا, یاد آنے پر آپ آگے سے جو ہے وہ سورہ فاتحہ شروع کر لیں. لیکن اگر التحیات کے مقام پر کسی نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ لی, تو اس صورت کے اندر اگر بھول کر ہے یہ, تو سجدہ صاحب لازم ہوگا.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. حکیم صاحب جو ہیں وہ اپنی دوائیوں میں ملاوٹ کرتے ہیں کسی اور شے کی, تو ان کی ایسا کرنا
ہے؟ حکیم کی دوا جو ہے وہ تو ملاوٹ والی ہوتی ہے, اس اعتبار سے کہ کسی نہ کسی جو ہے وہ جڑی بوٹی کی ملاوٹ ہی ہوتی ہے. اب ملاوٹ سے ان کی کیا مراد ہو سکتا ہے؟ یہ کسی چیز کو ملاوٹ سمجھ رہے ہیں, وہ دوا کے اندر اس دوا کا جز ہو اور وہ اس چیز کو شامل سمجھتے ہوں, تو یہ ہے. باقی ہے کہ اگر کسی غیر غلط چیز کے جو ہے وہ ملاوٹ کرتے ہیں جو کہ مضر صحت ہے, تو ایسا کرنا تو ہرگز جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. شوکت حسین بھائی ملتان سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے بچوں کی امی اور ان کی والدہ جو ہیں یہ حج پر جاری ہیں, اور چچا داد بہن اب ان کی ہیں یا ان کی کسی اور کی ہیں, وہ ساتھ جانا چاہتی ہیں, تو کیا وہ سفر کر سکتی ہیں؟
دیکھیے ان کی چچا داد بہن ہوں یا ان کی وائف کی چچا داد بہن ہوں, دونوں صورتوں کے اندر ہی ان کے لیے تو نامحرم ہے وہ, اور یہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے نامحرم ہے, تو اس صورت کے اندر ان کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کا سفر کرنا تو حرام ہے, کہ نامحرم کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے, اور ہر قدم پر جو ہے وہ عورت گناہگار ہوتی ہے, اور مکہ المکرمہ خصوصاً حدود حرم کے اندر ایک گناہ ایک لاکھ گناہوں کے برابر ہوتا ہے, تو بندہ وہاں مغفرت کروانے جا رہا ہے ہر قدم پر گناہ کر رہا ہو, تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اگر وہ بعض لوگ یوں بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ہم جا رہے ہیں آپ لے جائیں ہمیں,
ٹھیک ہے
ہم دیکھ لیں گے, اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, تو ان کا لے جانا بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ اولاً تو انہیں اپنے کاغذات کے اندر اسے محرم شو کرنا پڑے گا,
ٹھیک ہے,
تو ان کا یہ کاغذات بنوانا, جھوٹا کاغذ بنوانا, کسی کی گناہ پر مدد کرنا, اس کی وجہ سے یہ بھی گناہگار ہوں گے, تو اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے. کوئی کتنی ہی عمر کی بڑی خاتون ہیں, حج اور عمرے کی انہیں کتنی ہی طلب ہے, لیکن اگر آپ اس کے محرم نہیں ہیں تو آپ کاروان کے کہنے پہ, کسی اور کے کہنے پہ, یا رحم کھاتے ہوئے ترس کھاتے ہوئے اس کے محرم نہ بنیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے گناہ سے جو ہے وہ ہر طور پر محفوظ رہے, اور کسی کی بھی گناہ کے اندر مدد بھی ہرگز نہ کرے.
ٹھیک ہے جی, مزید ایک دو کال اور سنا دیجیے.
میں جناب ڈاکٹر عمر دراز عرض کر رہے ہوں 597 سے. یہ جو ہے نا اکاؤنٹ موبائل کا وہ 2000 بیلنس چیک کرواؤ تو 40 منٹ ملتے ہیں اور وی ایس ایم ایس وہ سہولت تو نہیں ہے.
جی ضرور عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنا دیجیے.
جڑا والا سے بول رہا ہوں, فیصلہ باد جڑا والا سے. اسلامی طریقے سے بچی کو کیا جہیز دینا چاہیے؟
جہیز اسلامی طریقے سے کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر عمر بھائی, موبائل کمپنی آج کل اکاؤنٹ کھولتی ہیں, اس میں 2000 روپیہ اور مختلف ہوں گی رقم رکھے تو ان کو کچھ منٹس فری ملتے ہیں, تو کیا یہ لینا جائز ہے؟
دیکھیں اصل یہ ہے کہ جو رقم رکھی جاتی ہے اس کی حیثیت قرض کی سی ہوتی ہے, چاہے آپ اکاؤنٹ میں رکھیں یا موبائل اکاؤنٹ کے اندر. قرض کی یوں ہوتی ہے کہ کئی بار ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں, قرض وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو دیں تو واپسی اتنا ہی جو ہے وہ ملنا آپ کے ساتھ مشروط ہو.
ٹھیک ہے,
تو اب جب بھی آپ بینک اکاؤنٹ میں رکھیں یا موبائل اکاؤنٹ میں, جتنے پیسے آپ نے رکھوائے ہیں اتنے ہی آپ کو واپس ملیں گے. تو اتنے ملنا جب ضروری ہو, شرط ہو, تو یہ قرض بنتا ہے, اور قرض کے اوپر جو بھی نفع ملے وہ سود ہے. حدیث میں کلو قرض جرا منفیات فہو ربا, ہر وہ قرض جو منفیات لائے وہ سود ہے. اب منفیات یا نفع مالی طور پر کیش کی صورت میں ہونا یہی ضروری نہیں ہے, بلکہ منفیات عام ہے, کسی بھی طور پر نفع ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. مثلا جو ہے وہ کسی شخص نے جو ہے وہ آپ سے ادھار لیا, اب اس ادھار کی بنیاد پر وہ آپ کا جو ہے وہ موبائل جو ہے وہ استعمال کرتا ہے, اور یہ شرط ہے پہلے ہی کہ بھائی میں استعمال کروں گا آپ کا موبائل, یا قرض دے دو میں آپ کی جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ استعمال کروں گا اس شرط کے اوپر. تو جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ نفع جو ہے وہ قرض کی بنیاد پر مل رہا ہے وہ سود ہے. چونکہ یہ جو موبائل فون کے ایس ایم ایس ہیں یا کالنگ سہولت ہے, فری منٹس ہیں, یہ بھی ایک طریقے سے کی سروس ہے, سہولت ہے. تو یہ سہولت جو آپ کو مل رہی ہے, یہ منفیات نفع جو مل رہا ہے, یہ ویسے تو ملتا ہے پیسوں کے بدلے میں, لیکن یہاں پر آپ کو قرض کی وجہ سے یہ منفیات مل رہی ہے, لہٰذا یہ بھی سود ہے, اس سے بچنا بھی لازم.
ٹھیک ہے, جہیز کا اسلامی کوئی ہے مقدار کے ایسا ایسا دیا جائے؟
جہیز کی اسلامی اعتبار سے کوئی مقدار جو ہے وہ شرعاً لازم نہیں ہے, نہ لڑکے والوں پر اور نہ ہی لڑکی والوں پر. نکاح میں جو اصل ہے وہ ہے مہر, کہ مہر جو ہے وہ لڑکی کا حق ہے, اور وہ اس کی شریعت نے کم از کم مقدار بیان کر دی, 2 تولے 7.5 جو ہے وہ معاشے, اور گرام میں اگر آپ لیں تو 31 گرام جو ہے وہ چاندی بنتی ہے.
ٹھیک ہے,
تو 31 گرام کی چاندی کی قیمت کم از کم مہر کی مقدار ہوگی ہر زمانے میں, کوئی بھی ٹائم ہو, کم از کم, زیادہ سے زیادہ پہ کوئی پابندی نہیں, جتنا چاہیں فریقین کی رضامندی سے طے کر لیں. فریقین رضامندی سے جتنا طے کر لیں گے وہ ہے. تو حقیقتاً جو نکاح کے اندر ہے وہ یہ مہر ہے, باقی اس کے علاوہ فیملیز جو ہے وہ اپنے دیتی ہیں. اب چونکہ میاں بیوی دونوں ایک گھر شروع کر رہے ہوتے ہیں, ایک نیا گھر کر رہے ہوتے ہیں, اس حوالے سے ضرورت ہوتی ہے, تو اس اعتبار سے جہیز دیتے ہیں, تو وہ کوئی لازم و واجب نہیں ہے. ہاں, مطالبہ کرنا, فورس کرنا, زور زبردستی کر کے لینا, ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے, اور ان میں بعض صورتوں کے اندر ناجائز و گناہ کا بھی بندہ مرتکب ہوگا, رشوت کی صورت بھی ہوگی, تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. خوشی سے کوئی دے تو حرج نہیں ہے. ہاں, بعض احباب جو کہ قابل تقلید بن سکتے ہیں, کہ پتہ ہے کہ لوگ ان کو فالو کریں گے, یا ان کی وجہ سے جو ہے وہ جو ان کے نیچے والے ہیں ان پر آزمائش کا سبب بن سکتا ہے, کہ ان کے پاس مال ہے, وہ زیادہ دے تو دیں گے, لیکن ان کا وہ زیادہ دینا دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. تو انہیں اس بات میں خیال کرنا چاہیے کہ وہ طریقہ اختیار کریں جس کی وجہ سے ان کے جو تقلید کرنے والے ہیں, جو ان کے نیچے افراد ہیں, ان کے لیے یہ چیز باعث پریشانی نہ بنے.
جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. آج الحمدللہ عز و جل ہم نے حج کے فوائد سنے, دینی فوائد, اخروی فوائد, اور دنیاوی طور پر بھی الحمدللہ حج کے بے شمار فوائد ہیں. جو اسلامی بھائی حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں, اس سال ان کا نام بظاہر لکھا جا چکا ہے, تو ان کو چاہیے کہ حج کرتے ہو ان فوائد کو بھی پیش نظر رکھیں. یہ فوائد نہیں, دراصل یہ حکمتیں ہیں. اگر یہ پیش نظر ہوں گی تو انشاءاللہ عزوجل حج کرنے میں, عبادت کرنے کے دوران جو ہے ہمیں وہ زیادہ لذت حاصل ہوگی, اللہ کا زیادہ قرب حاصل ہوگا. اور وہ اسلامی بھائی کے جو استطاعت رکھتے ہیں اور وہ ان پر حج بھی فرض ہے, دنیا بھر انہوں نے دیکھی ہوئی ہے, ہر جگہ جا چکے لیکن حج نہیں کیا, تو ویسے تو اللہ کی رضا ہی کے لیے ہر کام ہونا چاہیے, لیکن ان فوائد کو سننے کے بعد ان کا بھی ذہن بننا چاہیے کہ ہمیں بھی حج کی سعادت حاصل کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, اراکین حج کو ادا کرنا ہے. انشاءاللہ عزوجل یہ چیزیں اگر پیش نظر ہوں گی، اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی، تو ہمیں بھی حج کرنے کا شوق اور جذبہ حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی استطاعت عطا فرمائے اور اس کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور حج کر کر جو اللہ تعالی نے ہم سے وعدے فرمائے ہیں ان کے مطابق ہمیں ان کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.